کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. یوم عاشورہ کے بے حد فضائل ہیں, جہاں اس کی نسبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے, اس کے دیگر فضائل و برکات بھی ہیں. اور جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو جہاں اور بہت ساری امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے, شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, ساتھ ہی ساتھ تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے متعلق سنیں گے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں, ان کی کیا برکتیں ہیں, ان کی کیا نسبتیں ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دور اہل بیت کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں, اور وہ لوگ کے جو دینی ماحول سے وابستہ ہیں, دیندار کہلاتے ہیں, ان کو تو شاید یہ معلوم ہوتا ہوگا, لیکن اہل بیت سے محبت سب کو ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اہل بیت ہیں کون, کون کون سے افراد اس کے اندر شامل ہیں, کس کو کہتے ہیں. تو آج یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اہل بیت کن کو کہتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت گھر والے,
گھر والے
اس کا ترجمہ ہے,
بیت یعنی گھر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
جو عوام میں مشہور و معروف ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے جو تعلق رکھتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. لیکن اہل بیت کا اطلاق صرف انہی پر نہیں ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
اہل بیت کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اہل بیت کے چند معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اس کے اطلاقات ان پر بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ کے جن کے اوپر زکوٰۃ لینا حرام ہے.
ٹھیک ہے,
جیسے بنو ہاشم, عباس, علی, جعفر, عقیل, حارث رضی اللہ تعالی عنہم,
یہ افراد کے نام ہیں, قبیلوں کے نام.
جی, یہ نہیں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر, حضرت عقیل, حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے جو تعلق رکھنے والے ہیں, ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے, یعنی آپ کی ازواج مطہرات,
ٹھیک ہے,
ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے.
صرف ازواج مطہرات,
ازواج مطہرات کے اوپر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے, جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسامہ بن زید, یہ نہ تو سرکار کے نسب میں شامل ہیں, نہ سرکار کی اولاد میں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمتگار اور آپ کے گھر میں رہنے والے افراد تھے, تو ان کے اوپر بھی اہل بیت کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور یہ سارے اطلاقات جو ہے وہ بعض قرآن سے بعض احادیث سے ثابت ہیں, جیسے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں.
ٹھیک ہے,
قرآن پاک میں کئی آیات میں نبی کریم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سے یاد فرمایا گیا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
ورحمت اللہ علیکم اہل البیت, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب فرشتوں نے اولاد کی بشارت سنائی تو وہ تعجب کرنے لگیں کہ اب بڑھاپے کی حالت میں کہاں اولاد ہوگی.
صحیح.
تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ کیا اس بات کے اوپر تعجب کرتی ہیں, آپ کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اے اہل بیت, یعنی اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے نبی کے گھر میں رہنے والی, آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ رحمتیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہاں پہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت سے تعبیر فرمایا گیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ مصر کی طرف جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے, تو قرآن پاک میں ہے کہ قال لأہلہ, کہ جب آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا.
صحیح.
تو یہاں پہ بھی اہل سے مراد آپ کی زوجہ ہیں.
ٹھیک ہے.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب آپ اپنے اہل سے, قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب آپ اپنے اہل سے باہر نکلے, یعنی گھر سے باہر نکلے, اہل والوں سے باہر نکلے, تو آپ نے مومنین کی صفیں جہاد کے لیے درست فرمائی. یہاں اہل سے مراد آپ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے تشریف لائے تھے, تو یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت.
ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ازواج مطہرات مراد لی گئی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اہل ازواج مطہرات کے اوپر اہل بیت کا اطلاق خود قرآن پاک سے ثابت ہے.
ٹھیک ہے.
اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد بھی جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہے, کہ آپ نے حدیث پاک میں آیا کہ آپ نے چادر بچھائی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمبل اوڑا ہوا تھا, حضرت حسن تشریف لائے اپنے کمبل کے اندر لے لیا, حضرت حسین تشریف لائے کمبل میں لے لیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی کمبل میں لے لیا, اور پھر دعا کی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اس طور پر اولاد کے اوپر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو علماء نے فرمایا کہ بیت اصل میں تین طرح کے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ایک بیت سکونت ہوتا ہے
جہاں
رہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایک بیت ولادت ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, جہاں ولادت ہوتی ہے.
اور ایک جو ہے وہ بیت نسب ہوتا ہے.
اچھا.
تو اب جو بنو ہاشم, بنو عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, حضرت علی, یہ اہل بیت میں سے بیت نسب میں سے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور حضرت علی جو ہے وہ بیت سکونت میں سے بھی ہیں.
صحیح.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے بھی تھے.
ماشاءاللہ. اور دو نسبتیں ہو گئی.
جی, دونوں نسبتیں ہو گئی. اور ایک بیت ولادت ہوتا ہے.
ٹھیک.
تو وہ اولاد کو شامل ہے.
صحیح.
اور ایک بیت سکونت ہوتا ہے کہ جس میں رہا جاتا ہے. تو اس لیے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے تھے ان کے اوپر بھی اہل بیت کا اطلاق کیا گیا. تو یہ تین طرح کے بیت ہیں کہ جن کے اوپر اہل بیت کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو اہل بیت کو صرف مخصوص افراد تک خاص کرنا یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, اولاد, سرکار کے نسب سے تعلق رکھنے والے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے افراد کو بھی کے اوپر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے.
چلیں, یہ تو ہو گیا لفظی اطلاق نا. جیسے ہمارے گھر والے بھی ہم عربی میں گھر والے, اردو میں گھر والے کہتے ہیں, عربی میں اہل بیت کہہ دیں گے. لیکن جو آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس یہ بھی اہل بیت سے متعلق ہے، تو یہ کون سے اہل بیت سے متعلق؟
جو جب فضیلت کی بات آئے گی،
ٹھیک ہے،
احادیث پاک میں صحابہ کے بھی فضائل بیان کیے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بھی فضائل بیان کیے گئے، حضرت حسن حسین حسنین کریمین دونوں کے جو ہے وہ فضائل بیان کیے گئے، حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے، دیگر صحابہ کے بھی فضائل بیان کیے گئے۔ تو جو فضیلت جب اہل بیت سے متعلق ہوگی نا، تو پھر اہل بیت کو خاص نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے،
ویسے تو سب کی فضیلتیں ہیں، تو اس اہل بیت میں وسعت ہوگی،
صحیح،
اور وہ سارے کے سارے اہل بیت کا جن کا اطلاق ہوتا ہے وہ فضیلت ان کو شامل ہوگی۔
صحیح،
اور رہی وہ یہ بات کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت کن کے متعلق نازل ہوئی اور اس کا اطلاق، اس یہاں مراد کون ہے اہل بیت سے آیت میں جو مراد ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی،
صحیح صحیح،
کیونکہ اوپر یا نساء النبی،
ٹھیک،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، تسلسل سے اوپر سے چلتا ہوا چلا آ رہا ہے، پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز پڑھنے روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اور اس کے بعد والی آیات میں بھی ازواج مطہرات سے ہی خطاب ہے۔ تو اوپر بھی ازواج مطہرہ سے خطاب ہے، نیچے بھی، اور یہاں آیت، یہ جو آیت ہے اس حصے سے کچھ اور مراد نہیں لیا جا سکتا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ہی مراد ہیں یہاں پر، یہاں اہل بیت سے مراد،
آیت میں فضیلت ہی
ثابت ہو رہی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ازواج مطہرات ہی مراد ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، جو میں نے پہلے حدیث پاک بیان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ نے جو ہے وہ کالی چادر مخلوط اون کی اوڑھی ہوئی تھی، اور جب واپس تشریف لائے تو حضرت حسن ہے اسی چادر میں لے لیا، حضرت حسین ہے اسی چادر میں لے لیا، حضرت فاطمہ تشریف لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں لے لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اسی چادر میں لے لیا۔ تو جب یہ چادر میں لے لیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں،
سبحان اللہ۔
تو اس وقت جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے کمبل اٹھا کر عرض کی یا رسول اللہ کیا میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں؟
صحیح،
تو آپ نے ارشاد فرمایا انتی علی خیرن، کہ آپ تو، یہ جو آیت سرکار نے یہی پڑھی تھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تو انہوں نے گویا کہ یہ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو دعا آپ پڑھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں؟ تو فرمایا انتی علی خیرن، آپ تو پہلے سے اس خیر میں شامل ہیں، کہ یہ آیت آپ ہی کے لیے اتری ہے، یعنی ازواج مطہرات کے لیے اتری ہے، تو اس کی فضیلت اور اس کی برکت میں اب میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں۔
ٹھیک ہے، اصل تو آپ تھیں
جی،
اب یہ بھی شامل،
یہ ازواج مطہرات تھیں، اب ان کو بھی میں اس برکت میں جو ہے وہ شامل کر رہا ہوں، اس لیے سرکار نے فرمایا آپ تو پہلے ہی خیر پر ہیں۔
ٹھیک،
تو جو اطلاق ہے یا جو نزول ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے ہی ہوا، کیونکہ خطاب یہاں ازواج مطہرات ہی سے ہو رہا ہے،
اور یہ افراد جو کمبل میں،
اب یہ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی دعاؤں سے نوازا،
پنجتن بھی انہی کو کہا جاتا ہے،
ہاں عام طور پر پنجتن،
ویسے نبی کریم علیہ السلام
سارے تن پاک ہیں،
بے شک،
جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے سرکار کے صحابہ ہیں سب پاک ہیں، لیکن ان کے خصوصی احادیث پاک میں ان کے فضائل بیان ہوئے، اور ان کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی دعائیں ان کے لیے فرمائیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آخری خطبے میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے فرمایا ایک قرآن پاک ہے، یہ نور ہے اور ہدایت ہے،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اور پھر فرمایا کہ دوسری میری اہل بیت ہیں،
ماشاء اللہ،
ان کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں،
سبحان اللہ۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے متعلق، اب اس میں اہل بیت سے بھی خاص افراد مراد نہیں ہے، سب ہی ہیں،
ٹھیک ہے،
یعنی اپنی ازواج کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے نسب سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں، سب کے بارے میں میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک رکھنا ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں، خصوصی تاکید فرمائی، اور پھر ان میں سے بھی جو خاص فضیلت حاصل ہے، جو اولاد سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس لیے ان کی خصوصی نسبت سے ان کو پنج تنے پاک کہا جاتا ہے۔ اور ویسے تو اور بھی بیسے فضیلت، بیسے برکت ہستیاں ہم جو صحابہ کی تھیں وہ موجود تھیں۔
اچھا حضور، آپ نے پورا جو جواب دیا اس میں بھی بالخصوص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا، حسنین کریمین تو نواسے ہیں، اولاد میں انہی کا آپ نے نام، جو عام طور پر انہی کا ہم نام سنتے ہیں، تو کیا نبی کریم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت فاطمہ ہی تھیں یا اور بھی ہستیاں موجود ہیں؟
جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد آپ کی دو ازواج مطہرات سے تھی،
ٹھیک ہے،
ایک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ٹھیک ہے،
اور ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرزند تھے ابراہیم،
ٹھیک ہے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 16 یا 17 ماہ کی عمر میں وفات پا گئے،
اللہ،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی وفات پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد تھی، ان میں 3 بیٹے تھے، طیب، طاہر، قاسم،
حضرت خدیجہ رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا،
ٹھیک ہے،
اور بیٹیوں میں سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
صحیح،
یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں،
سبحان اللہ،
اور یہ 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں،
ٹھیک ہے۔
اور یہ جو ابھی آپ نے جس کے اوپر خصوصی سوال کیا ہے کہ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شامل فرمایا، تو اس وقت موجود صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا،
ٹھیک،
باقی آپ کے صاحبزادوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا،
صحیح،
تو اس لیے اس شرف اور اس فضیلت میں چونکہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت زندہ موجود تھیں،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے یہ شرف اور فضیلت ان کو حاصل ہوا، ورنہ جو شرف اور فضیلت اولاد ہونے کے اعتبار سے حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے، وہی شرف اور فضیلت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری اولاد کو بھی ہے۔
بے شک، بے شک،
جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو ہے وہ ان کی خصوصی دہی ہیں کہ جو ان کو دودھ پلا رہے ہیں،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تو ان کے بھی فضائل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً بیمار تھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں،
ٹھیک ہے،
اور آپ ادھر ہی رہیں،
صحیح،
اور پھر جب مال غنیمت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں سے حصہ دیا، اگرچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے،
ٹھیک ہے،
لیکن چونکہ وہ رسول اللہ کی اطاعت میں تھے،
سبحان اللہ،
اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی خدمت کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر فرمایا، تو وہ فضیلت اور شرف جو وہاں موجود لڑنے والے صحابہ کرام کو حاصل ہوا،
وہ سیدنا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوا۔ سرکار جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے، اسی طرح آپ کو اپنی دیگر اولاد سے بھی محبت تھی، ان کے بھی فضائل بیان فرمائے،
ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، اہل بیت اطہار کے بہت سارے فضائل ہیں، برکتیں ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسی خصوصیت ہو کہ جو دیگر مسلمانوں میں نہ ہوتی ہو، ایسی بات جو ان کے حوالے سے بیان کی جائے؟
دیکھیں، یہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہے،
ٹھیک ہے،
اور جو علماء نے کافی وہ فضائل بیان کیے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے ہیں، یعنی وہ خصوصیت کہ فضائل تو سب کے احادیث پاک میں دیگر صحابہ کے بیان،
صحابہ اکرام کے بھی ہیں،
خصوصیت
ٹھیک ہے
جو ان کی بیان ہوئی ان میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
ایک خصوصیت تو یہ ہے، سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق اور نسبت حاصل،
سبحان اللہ،
جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے، سوائے ان کے کسی کو حاصل نہیں ہے، سرکار سے ان کا تعلق ہے، یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے.
اور اسی تعلق کی برکت ہے کہ آج کے آج بھی اگر ان کے اولاد سے ہے تو اس کی فضیلت دیگر مسلمانوں سے بڑھ.
آپ دیکھیے کہ اس تعلق اور اس نسبت کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ہر تعلق اور ہر نسبت ختم ہو جائے گی سوائے میرے تعلق اور میری نسبت. تو ہر تعلق ختم ہو جائے گا، ہر نسبت ختم ہو جائے گی لیکن سوائے میرے تعلق اور میری نسبت کے. یہی وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھی جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
صحیح.
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے اپنا رشتہ بھیجا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک،
حضرت علی کی صاحبزادی کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی،
حضرت علی کی صاحبزادی تھی ام کلثوم.
صحیح.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ان کے لیے رشتہ بھیجا اپنا.
ٹھیک ہے.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کم سنی کا یعنی چھوٹی عمر کا عذر کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لائے. بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ام کلثوم کے رشتے کا اصرار اس لیے کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بروز قیامت ہر تعلق اور ہر رشتہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے تعلق اور میرے رشتے کے. تو میں نے اس لیے رشتہ طلب کیا کہ سرکار کی اولاد سے میرا تعلق قائم ہو جائے، صرف اس وجہ سے میں نے تو رشتہ طلب کیا. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کو جو خصوصیت ہے، آپ کا تعلق، جو آپ کی نسبت ہے، یہ دنیا میں کسی کی اولاد کو حاصل نہیں ہے. سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے. دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقات کو حرام قرار دے دیا.
ٹھیک ہے.
یعنی یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ عظمت والی ہستیاں ہیں کہ لوگوں کے مالوں کا میل، اس زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقات واجبات ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے مالوں کا میل ہوتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ انہا اوساخ الاموال، کہ یہ مالوں کا میل ہیں.
صحیح.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے لیے صدقات واجبہ، زکوٰۃ کا لینا حرام قرار دے دیا کہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ لوگوں کے مالوں کا میل لیں.
صحیح.
لہذا سعادات کو زکات
نہیں دی
جائز نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ یہ مال اس لائق ہی نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. کہ ان اعلیٰ ہستیوں کو
ان کی خدمت کرنی ہے تو اپنے پاک مالوں سے،
پاک مال سے اور سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرنی،
قبول فرما لے تو ہماری سعادت.
جی بالکل. یعنی جان بھی نہیں چھڑانی چاہیے کہ میرے پاس تو زکات ہے.
ٹھیک ہے.
اب زکات آپ استعمال کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سید ہے، وہ کہاں سے استعمال کرے گا؟ اس کے لیے لینا ہی جائز نہیں، اس کی شان اور عظمت کے خلاف ہے یہ.
صحیح.
یہ تو ان کی یعنی کہ اولاد پاک کی شان اور عظمت ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تعلق رکھنے والے خادمین اور غلام تھے
ماشاء اللہ،
ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جو فلاں عامل ہے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ میرے معاون بن جاؤ. عامل جو تھے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کر کے آتے تھے اور پھر انہی زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو اجرت بطور خدمت دی جاتی تھی.
ٹھیک ہے.
آپ میرے عامل بن جاؤ، میرے معاون بن جاؤ، تو میں جو ہے وہ جب وصول کر کے آؤں گا تو ساتھ ساتھ تمہیں بھی کچھ نہ کچھ مال مل جائے گا. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ فرمایا کہ مجھے فلاں یوں کہہ رہے ہیں کہ کیا میں ایسا کر لوں؟
ٹھیک ہے.
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر صدقات کو حلال نہیں کیا ہے.
ٹھیک ہے.
جو کسی کا آزاد شدہ غلام ہوتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہوتا ہے,
حالانکہ نسبی رشتہ نہیں ہے,
نسبی رشتہ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, لیکن سرکار سے تعلق ہے, سرکار کے آزاد کردہ غلام ہے. تو جب سرکار کے آزاد کردہ غلام کو بھی یہ نسبت, اس نسبت اور تعلق سے یہ درجہ حاصل ہو جائے تو جو خود سرکار کے نسب پاک سے ہوں گے تو ان کا کیا درجہ ہوگا؟ اسی لیے تو سید اعلی حضرت نے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور, تیرا سب گھرانا نور کا. دوسری فضیلت یہ تھی. اور تیسری فضیلت جو علماء نے بیان فرمائی ہے, خصوصیت جو بیان فرمائی ہے, وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اہل بیت اطہار, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, سرکار سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ احسان اگر کیا جائے, ان پر بھلائی اور ان کے ساتھ خیر خیری کی جائے, نیکی کی جائے, تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی خصوصیت ہے
کہ دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے
جو ان کے ساتھ احسان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی جو ہے وہ ان کے اوپر احسان فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان پر احسان فرمائے گا. باقاعدہ احادیث پاک میں یہ اس طرح کا مضمون بیان ہوا. اور یہ بھی بیان فرمایا گیا, چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے اچھا سلوک کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ.
اور فرمایا کہ بروز قیامت جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا.
اللہ اکبر. اللہ.
اور حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے, مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میری اولاد سے اچھا سلوک نہیں کرے گا تو بروز قیامت وہ سیاہ چہرے کے ساتھ آئے گا.
سبحان
تو
اللہ.
یہ اہل بیت اطہار کی خصوصیت ہے کہ ان سے تعلق, ان سے نسبت, ان کے ساتھ خیر خیری اور ان کی بھلائی, یہ درازی عمر کا بھی سبب ہے اور بروز قیامت چہرے کے روشن ہونے کا بھی سبب ہے. تو ان سے محبت رکھنی چاہیے.
بے شک
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں, آپ کی اولاد ہیں, آپ کی ازواج ہیں, سب سے محبت ہونی چاہیے.
صحیح.
جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے, سرکار کی ازواج سے بھی محبت رکھتا ہے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت رکھتا ہے, تو انشاءاللہ اس کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے. اور جو بغض رکھتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں. ایک بزرگ کا میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر, وہ فرماتے ہیں مدینہ شریف کے تھے, تو وہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں بنو حسین جو تھے ان سے مجھے تھوڑی سی یوں سمجھے کہ دل میں ان کے خلاف کچھ
میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد
میں سے.
ٹھیک ہے.
تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی زیارت ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری اولاد سے بغض رکھتے ہو.
اللہ اکبر.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں آپ کے تعلق سے کی وجہ سے تو ان سے بغض نہیں رکھتا.
ٹھیک ہے.
ان کے کچھ اعمال میں کمی تھی, اس وجہ سے میں ان سے جو ہے وہ تھوڑا دل میں ان کے لیے میرے دل میں کچھ ہے, نفرت ہے یا بغض ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اولاد کے نافرمان ہونے سے کیا نسب ختم ہو جاتا ہے؟
اللہ اکبر.
یعنی اگر کوئی بیٹا نافرمان ہو تو کیا وہ بیٹے ہونے سے خارج ہو جاتا ہے؟
بالکل نہیں.
نہیں. تو فرمایا کہ جس طرح اولاد کے نافرمان ہونے سے وہ بیٹے ہونے سے خارج نہیں ہوتا, ہاں ان میں کوتاہیاں ہیں لیکن اس کوتاہی کی وجہ سے میری اولاد سے تو خارج نہیں ہوئے.
صحیح صحیح.
تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس چیز کو درگزر کیا.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, اس میں کوتاہی ہے لیکن ان کا تعلق چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, اس تعلق کی وجہ سے ان کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی.
سبحان
تو
اللہ.
جو سرکار کی آل سے، اولاد سے، سرکار کی ازواج سے، سرکار کے خاندان سے محبت رکھتا ہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہے.
چودھر یہ آخری جو بات ارشاد فرمائی، سادات کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، بظاہر کوئی ہمیں ان کا عمل ایسا لگے کہ جو دنیاوی طور پر یا دینی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ہو جاتا ہے ایسے، اب ان کی اصلاح کے اندر کیا نیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر اصلاح کرنا چاہیں تو کیا مسئلے بن جائیں، کیا کہلائیں گے آپ اپنے؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، سادات سے ہٹ کر بھی جو مسلمان ہے،
ٹھیک ہے،
بطور انسان کچھ نہ کچھ خامیاں خرابیاں تو پائی جاتی ہیں.
صحیح.
کیونکہ ہم جو ہے وہ معصوم نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے معصوم صرف انبیاء اور فرشتوں کو بنایا ہے.
ٹھیک ہے.
اپنے
معصوم یعنی گناہوں سے پاک،
جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، جن سے گناہ کا صدور
ہو
ہی نہیں سکتا،
ٹھیک ہے،
وہ معصوم ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اللہ اپنی رحمت سے محفوظ رکھے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر جو اولیاء صالحین، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے اپنی رحمت.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
بچا کر رکھا ہے. تو یہ ہے کہ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں.
صحیح.
کیونکہ معصوم نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
گناہ ہم سے سرزد ہو سکتا ہے، اللہ تعالی جس کو چاہے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی مسلمان اگرچہ کہ وہ فاسق فاجر ہو، تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، اس کے فسق و فجور سے نفرت کرنی چاہیے.
صحیح.
یعنی بطور انسان، بطور مسلمان تو اس کی محبت ہونی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، یہ ماننے والا ہے، یہ تسلیم کرنے والا ہے، اس لیے تو یہ مسلمان ہے. تو اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے جو اعمال ہیں اس سے نفرت ہونی چاہیے. یہ عام مسلمانوں کے لیے
ہے.
اسی طرح سادات کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اس عمل سے نفرت ہونی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اس اعتبار سے سادات اور غیر سادات سب برابر ہیں.
صحیح.
اب یہ علماء نے فرمایا چونکہ ان لوگوں کا تعلق، سادات کرام کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق ہے، نسبت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ قاضی بھی اگر کسی گناہ کے اوپر تعزیر کرے، یعنی کہ کوڑے لگائے جو تعزیر والے ہیں،
ٹھیک ہے،
کوئی سزا دے، تو یہ تصور کرے کہ جس طرح بادشاہ کے پاؤں پر کیچڑ لگ جاتی ہے تو اس کیچڑ کو خدام دھو دیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو یہی تصور کرے کہ بادشاہ کے پاؤں پر کیچڑ لگی ہے،
ٹھیک ہے،
میں اس چیز کے ذریعے اس کی اس کیچڑ کو صاف کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے. ٹھیک.
تو یہ یعنی اتنا ادب.
صحیح.
سادات کرام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے افراد کا اتنا ادب کہ قاضی بھی سزا دینے کی نیت سے نہیں میں سزا دے رہا ہوں،
ٹھیک ہے،
بلکہ یہ کہ بادشاہ کے پاؤں پر مٹی لگی ہے یا کیچڑ لگی ہے تو میں اس کو صاف کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
تو جو جتنی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ، جتنا جس قدر جو ہے وہ تعلق رکھے گا، محبت رکھے گا، وہ اس قدر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار ہوگا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ کال سنائیے.
عارف طالب سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر گھر میں کھانا بنانے کے بجائے باہر سے منگوا کر کے ڈشیں رکھی جائیں تو کیا تب بھی فراخی رزق کی سبب بنیں گی؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سوال جو نا غالباً عاشورہ کے دن سے متعلق ہے کہ کھانا کھلانے کے فضائل ہیں، وہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اس دن فضائل ہیں، کیا فضیلتیں یہ معلوم نہیں، کئی لوگوں کو تو یہ بھی ارشاد فرما دیں. اور اب وہ جو فضائل ہیں کھانا کھلانے کے، تو کیا وہ گھر میں پکانا ضروری ہے یا باہر سے منگوا لیں اب بھی فضائل حاصل ہو جائیں گے، کیا کیا جائے گا؟
جی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب فراوانی اور کشادگی کرے گا،
ٹھیک ہے،
یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث پاک ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اس میں کھانا کھلانے کا ہے، یعنی پکانا خود شرط نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کھلانا پلانا۔ تو اب جو سوال کیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے بنوا کر
پکا پکا لیا
اپنے گھر والوں کو فراخی کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اس فضیلت کا حقدار ہوگا، کیونکہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ کھانا کھلانے کے ہیں، کھانا کھلائے خوب فراخی اور کشادگی کرے،
ٹھیک ہے۔
تو وہ کشادگی اور فراخی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں انتظام کر لے،
ٹھیک ہے،
اور یوں بھی ہو سکتی ہے کہ باہر سے لے کر آ جائے،
ٹھیک ہے۔
تو اصل تو ہے خرچ کرنا،
ٹھیک ہے،
تو وہ خرچ کرنا دونوں صورتوں میں پایا جا رہا ہے۔
حضور، اب یہ فراخی کشادگی کا تعلق اس کی مقدار کے ساتھ ہے یا اس کی کوالٹی کے ساتھ ہے؟ اب یعنی مثال کے طور پہ گھر میں دو ہی افراد ہیں، میاں بیوی ہیں، ایک دو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ کتنا کھا لیں گے؟ تو اب اتنے سارے کھانے لا کے رکھ دے تو وہ ضائع ہو جائیں، یہ مراد ہے؟ یا پھر اچھا، یعنی عام طور پہ جو گھر میں کھاتے ہیں اس سے عمدہ کھانا پکایا جائے یا پکوایا جائے، کیا مراد لیا جائے؟
دیکھیے، اس حدیث پاک سے کیا مراد ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی شرح تو مجھے نہیں معلوم،
ٹھیک ہے،
کہ بھائی، لیکن جو ایک ظاہری بات ہے یعنی شرح کیے بغیر اس کی، وہ یہ کہ یہ تو مراد نہیں ہے کہ وہ اتنے لا کر رکھ دے کہ ضائع ہو جائیں،
ٹھیک ہے۔
مراد یہ ہے کہ جو عام طور پر بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ کھانا مل جائے، یہ مل جائے، اور عام طور پر جو خوشی کے موقع پر یا ایسے موقع پر کہ جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کھانے پکائے جاتے ہیں،
زائد کھانے بنتے ہیں اور کھا بھی لیے جاتے ہیں،
جس سے بچوں کی خواہش پوری ہو جائے، فرض کیا کوئی قورمہ چاہ رہا ہے، کوئی بریانی چاہ رہا ہے، کہ جس سے بچے خوش ہو جائیں کہ ہاں آج ہم نے جو ہے، یہ مراد ہے۔ ایسا بھی مراد نہیں ہے کہ اتنا پکوا دے کہ وہ ضائع ہو جائے، اسراف تو ویسے ہر صورت میں ناجائز اور گناہ ہے،
ٹھیک ہے۔
تو وہ کوالٹی بھی مراد ہو سکتی ہے، کوانٹیٹی بھی مراد ہو سکتی ہے،
دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں،
دونوں مراد ہو
سکتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج ہم نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی برکتیں فضائل سنے، اللہ تعالی ہمیں ان کے غلاموں میں استقامت عطا فرمائے، ان کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی جی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پہ